إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
ربي لا تولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه من الجهل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى ما طلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي لا أتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. اللهم صل على صاحب الزمان وعجل فرجه واجعلنا من عوانه وأنصاره. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، وارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله
باہر جانا کل پسند ہو جائے مگر ابھی تو دس دن نہیں ہے، ابھی تو مجھے جانا آنا.
استغفر اللہ ربی لا اتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صل علی محمد، اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين علي ولي الله. اللهم صل على محمد. اشهد ان عليا حجه الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ہماری نماز قصر ہے، دعا کر لینا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحان بحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، ربي صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ربي صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اللهم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبة كاف السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمتان قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. معكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب آثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبد الآبد ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رجيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
Brothers, please recite Am I Usable for Sister Samina Bakar. She is in critical condition right now. She is in emergency. Thank you.
أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء.
آواز بلند نعرہ صلوات
اللہم صلی اللہ علیہ محمد.
چار مصرے حالات حاضرہ پر جو آج کل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا.
ذکر شب دھماکوں سے زبانِ والے ذکرِ شبِ دھماکوں سے دبانے والے کتنے ناداں ہے یہ مومن کو ڈرانے والے کتنے ناداں ہے یہ مومن کو ڈرانے والے غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائے مہدی غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائے مہدی ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے غیب سے آتی ہے ابھی یہ صدائے مہدی ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے ذکر
درود بھیجیے بابا آزم بلند. شمشیر کی تعریف چھ متروں میں سماپت فرمائے عارف امام صاحب کے چھ متر ہیں.
باقی پہ شان امام ہے علی کی شمشیر شان امام ہے علی کی شمسی کاشی پہ سر ہلاکت ہے علی کی شمسی قاطعِ رسم جہالت ہے علی کے شمسی اور بس عدالت ہی عدالت ہے علی کے شمشیر نسب و نام کی گتھی کو یہ سلجھاتی ہے, سلب میں اس کی نظر دور تلک جاتی ہے. نسب و نام کی گتھی کو یہ سلجھاتی ہے, سلب میں اس کی نظر دور تلک جاتی ہے. واقف ہے شان امام,
درود بھیجیے بابا آزم اللہ. ایک مرتبہ اور بابا زبل نعرہ سلوات,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
جناب محشر لکھنوی کے سلام کی تنشیر توجہ چاہوں گا.
شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں, شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا شبیر کے مجرے قضا مانگ رہا ہوں, تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں, شبیر کے مجرے قضا مانگ رہا ہوں. مولا دا بے قبر سے بچنے کے واسطے بس ایک چٹکی خاک سے مانگ رہا ہوں.
نعرہ تلوار,
شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا.
آپ حضرات کی توجہ رہی تو میرا بھی دل لگے گا پڑھنے میں.
شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا, مولا نگی آرزو جاگیر کے مجھے, مولا لگی ہے آرزو جاگیر کے مجھے, دو گز زمین کرب بلا مانگ رہا, زمین کرب بلا مانگ رہا ہوں, شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا رومال فاطمہ میں تبرک واسطے یا رب میں تجھ سے عشق آغا مانگ رہا ہوں یا رب میں تجھ سے عشق آغا مانگ رہا ہوں شبیر کے مجلے مانگ رہا جیسے عالم میں مشق ہے تعویذ کی طرح آقا سے ایسا نقش وفا مانگ رہا ہوں آقا سے ایسا نقش وفا مانگ رہا ہو شبیر کی مجلے میں عزا مانگ رہا ہوں عزا کو ہوش میں لانے کے واسطے آواز کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہوں آواز کے پرچم کی ہوا مانگ رہا شبیر کے مجلے میں عزا مانگ رہا ہوں
تضمین ہے شعر میں پیش کر رہا ہوں
شبیر کے مجلے میں عزا مانگ رہا
اور مومن غتبے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی سر کے لڑنے کے ادا مانگ رہا ہوں
مومن غتبے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی سر کے لڑنے کے ادا مانگ رہا ہوں شبیر کے مجلے میں ادا مانگ رہا ہوں
عباس کے عظم کے حریرے کو تھام کر عباس کے علم کے فرہرے کو تھام کر زینب کے واسطے میں رضا مانگ رہا ہوں زینب کے واسطے میں رضا مانگ رہا
لیلا کو دیئے کہہ کے تسلی حسین نے اکبر کی واپسی کی دعا مانگ رہا شبیر کی مجلے میں عزا مانگ رہا ہوں
لکھنے کے لیے قاسم میں نوشا تیرا اکبر تیرے ہاتھوں کے ہلا مانگ رہا ہوں تقدیر کی مجلس میں قضا رنگ رہا
مقتا دیکھ رہا ہوں
میں چل وہ میرا نام بھی ذکر حسین میں چل وہ میرا نام بھی ذکر حسین میں لوہوں کا بس یہ اپنے سلام رہا ہو شبیر کی مجلس میں خزام رہا ہو تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہو شبیر کی مجلس میں
سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے پڑھ دیجیے اور اپنے ارواح مومنین کو بھی اس میں شامل کیجیے
قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے ترے فاطمہ غیرت سے مری جاتی ہے ترے فاطمہ غیرت سے مری جاتی ہے قالب میں وہ زندہ میں گھبراتی ہے غواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی آسمان دور زمین سب کدھر جاؤں مل مانو کے مر جاؤں مل کے مر جاؤ درد داپ ہوا اتنے میں ہم گو ہے کمال دربار کے بڑے بڑا تو مرو جیو تو دعا دے کے کرو زندہ میں مزول ہے ہر حاکم کا ہے زندہ میں مزول اجلا کھلے سر تھی حضور تمہیں چادر مجل میں ابھی زندہ سے مجل گئے ابھی زندہ سے رہا کر دے دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دے لونڈیا تھی زلے حاکم کے جلوں میں دیکھتی کیا ہے کچھ ہے کرو کرو پاپا کا چوکلی کے نشان پشت پدر کون یہ چلائی کہیں سلام رکھنے تو سلا کر سلام رکھنا تو سلا کر وصیت کام ہر من پہ تیار کچھ قبر کے لیے نانا کپڑ کے لگتا ہے کنارا تم رکھا بورو کپڑ میں تجھے دوں گی ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گے مرن والے تیرا کیا نام ہے تو مولا ابھی پتی برس دے بول مولا بے پتی برس دینا نام بے قدی ہے قدی بھی نادا دریا کیا کرنے لگے دریا بول لیتا ہے کابر بول لیتا ہے کابر آہ کر لیتا سب پوچھا تو شرما دکھلا لگے جا دکھلانے لگے لوگوں کے نشا پر دکھلانے لگے بول وہ کون سے اسی پہ ملی ہے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں پہ اس نے منہ پیچ لیا اور کہا کب سے وہ تصویر تھی محرم کی جو پہنے رنگ وہ تصویر تھی محرم کی جو پہنے رنگ کپڑ کے لیے ہمرا نہیں لا باپ کو چھوڑ کے گور کا بنوا باپ کو چھوڑ کے گور کا بنوایا چار زینب پہ نظر کر کے تایا زندان میں آئے کیوں دیکھا زبانوں کو تو کہنے لگی ہو کر سجدہ کوئی شہزادی ہے ایران کی ہے ننگ کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ قدرت خالق ہے قیوم نظر آئی کوئی کلثوم نظر آئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے قید خانے میں.
السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ ذاکری کا یہ مقام بنیادی طور پر فضائل و مصائب آل محمد کے بیان کے لیے مخصوص ہے، اور اس حوالے سے ہمیں ذکر آل محمد علیہ السلام میں یہ التزام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے کہ ہم ان فضیلتوں کی نشاندہی کر سکیں کہ جو ہمیں دین کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہوں. فضائل آل محمد اور بالخصوص فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو سورسز، جو ماخذ ہمیں میسر ہیں، ان میں قرآن مجید، ارشاد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تاریخ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے فضائل سے آگہی ہوتی ہے. قرآن اور حدیث نے جن فضائل کا تذکرہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر امیر المومنین کے منصب ان کے منصب کے ضروریات کے اعتبار سے ان کے اختیارات ان کے علم خدا کی بارگاہ میں ان کے مقام و منزلت ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے علی کو کیا کچھ عطا ہوا. تاریخ کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتی کہ علی نے ہمیں کیا عطا کیا. جو کچھ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے وہ علی کے منصب جلیل کے تقاضے تھے, ضرورت تھی. جو اختیارات, جو حیثیت, جو علم انہیں عطا ہوا ہے وہ ان کے منصب کی ضرورت تھی. ہمارا موضوع گفتگو وہ سب کچھ تو ہوتا ہے کہ اللہ نے علی کو کیا عطا کیا. ہرچند کے ہمیں اپنی بے بذاتی کا پوری طرح احساس ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے. یہ سمجھیے کہ عطا کے لیے اس کائنات میں کوئی ذات علی سے بڑھ کر مستحق نہیں تھی, اور عطا کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی صاحب خزانہ تھا نہیں کہ جو کچھ عطا کر سکتا. ہم اس کا نہ شمار کر سکتے ہیں نہ حساب کر سکتے ہیں, اور شاید ہمیں اس کے حساب کی ضرورت بھی نہیں ہے, شاید کا یقیناً ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اس کا حساب دینا ہے کہ جو کچھ علی نے ہمیں عطا کیا اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا, اور وہ جو کچھ علی نے عطا کیا وہ ان کے زمانہ امامت کی بات تھی, اور زمانہ امامت بعد رسال رسول شروع ہوتا ہے. اس عہد کے متعلق ہماری لائنی اس حد تک ہے کہ شاید دو چار واقعات کے علاوہ کہیں کسی نے مشورہ مانگا مشورہ دے دیا, کہیں صاحب اقتدار کسی الجھن میں پڑے علی ابن ابی طالب نے اس الجھن کو دور کر دیا, کہیں کسی نے عالم بے بسی میں علی کی مشکل کشائی دیکھ کر یہ اعتراف کر لیا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا. ہم نے اس جملے کو بڑے فخر سے دہرانا شروع کر دیا گویا نعوذ باللہ علم علی عظمت علی محتاج تھی اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی. کسی جاہل کا اعتراف ہے علم علی علی کی فضیلت نہیں ہو سکتا, کسی عالم کے علم کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے کہ علماء کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. تو غیر یہ کچھ سرمایہ ہے ہمارے پاس, جبکہ یہی وہ زمانہ امامت ہے جس میں ہدایت کا ایک نیا انسٹیٹیوشن یعنی امامت اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, اس کے خد و خال کا تعین کیا جا رہا ہے, اور امام اول کے طور پر علی ابن ابی طالب کو وہ تمام کام سر انجام دینے ہیں جو بحیثیت امام کی ان کی ذمہ داری ہے. اور یہی وہ دور ہے جس کا ہماری ذات سے تعلق ہے. یہ گفتگو ہو چکی کہ حیات رسالت کا علی رسول کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت نہیں. رسول کو مددگار چاہیے, رسول کو وزیر چاہیے, رسول کو اپنا ایک ناصر چاہیے. ہمارے لیے اس وقت جو کچھ ہے وہ خود رسول کی اپنی ذات ہے, اور زمانہ حکومت کا علی, زمانہ اقتدار کا علی, اقتدار ظاہر کا, وہ ان حکمرانوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ مسجد اقتدار پہ بیٹھیں, اور ان کی تعداد آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ہے. اس عہد میں تو ایک دو ہوتے تھے, اس لیے کہ مملکتیں ایک دو ہوتی تھیں. اب مسلمانوں کی یہ تین مملکتیں ہیں, ان سب کے حکمران ملائیے تو 60-70 سے زیادہ تعداد نہیں بنتی. ان کے لیے علی بحثیت حکمران کے رہنما ہیں. یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ملت اسلامیہ ہے, ان کے لیے حضرت علی کا وہ کردار جو بحثیت حاکم کے ہے, وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت تھی تو وہ زمانہ تھا کہ جب علی ابن ابی طالب فرائض امامت سر انجام دے رہے تھے, اور اسی عہد سے ہم نے غفلت برتی, اس کو پہچاننے میں, سمجھنے میں, جاننے میں کوتاہی برتی. اس سلسلے میں میں نے ذاتی کی نیابت کرتے ہوئے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کیا کہ یہ ہمارا فریضہ تھا, یہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری تھی. لیکن آج اسے معذرت تو سمجھیے, بلکہ حقیقت کا ایک رخ اور بھی ہے کہ اس میں تمام تر قصور ہمارا نہیں تھا کہ ہم نے علی کے حیات کے اس پہلو کو تفصیل سے بیان نہیں کیا. یہ پہلو موجود تھا تاریخ کا. تاریخ کے سلسلے میں ایک بات ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جتنے علوم اسلامی ہیں, تفسیر قرآن ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, حدیث ہے, اور اس سے متعلق جتنے اور پہلو ہیں, یعنی حدیث, اصل حدیث, حدیث کے اسناد کا جائزہ لینے کے طریقے, کیسے پرکھا جائے کہ کون حدیث قابل قبول ہے اور کون سی حدیث ناقابل قبول ہے, کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا, یہ سارے علوم, ان تمام علوم میں میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے ان تمام علوم میں رہنما کا کردار ادا کیا ہے. یہ سارے علوم کی بنیاد محبان علی کی جانب سے ہوئی. سب سے پہلی تفسیریں ادھر سے لکھی گئیں, سب سے پہلے جمع حدیث کا اہتمام ادھر سے ہوا, قرآن مجید سے متعلق جتنے امور وابستہ تھے ان سب کو ادھر سے سر انجام دیا گیا, اور تمام اسلامی علوم پر ہم نے بنیاد رکھی. اس کے بعد قافلے میں لوگ شامل ہوتے گئے اور بہت کام آگے بڑھتا گیا. صرف ایک ایسا موضوع تھا جس پہ ہم نے شروع میں قدم بالکل نہیں اٹھایا, اور وہ موضوع تاریخ کا موضوع تھا. اس لیے کہ تاریخ کا اصل موضوع, اصل عنوان اپنے اپنے عہد کے حکمران صاحبان تخت و تاج تھے, ہمیں ان سے دلچسپی نہیں تھی, اس لیے ان کے حالات جمع کرنا ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. یہ بہت بعد میں جا کے احساس ہوا کہ اس طرح ہم اپنی تاریخ کو بھی جمع نہیں کر پائے, چنانچہ اب یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ تمام تاریخ انہوں نے جمع کی کہ جن کے مفادات ارباب حکومت سے وابستہ تھے, اور ہم جو اس وقت سے لے کے آج تک اپوزیشن کا کردار کر رہے تھے, اصولاً وہ تاریخ ہماری مددگار نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ہماری تاریخ میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے, تاریخ اسلامی کے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے, اس نقطہ نظر کے تمام شہادتیں, تمام واقعات اور تمام حوالہ صرف انہی کتابوں سے ملتے ہیں کہ جو ہمارے بھائیوں نے تاریخ ترتیب دیتے ہوئے لکھی ہے. یعنی تاریخ انہوں نے لکھی تھی, لیکن اس سے ہمارے نقطہ نظر کی تائید ہوئی, ہمارے موقف کو سپورٹ ملی, اور چنانچہ ایک نقطہ نظر, شیعی نقطہ نظر تاریخ کا ہمارے سامنے آیا.
وہ لوگ جو ارباب حکومت کی تاریخ لکھ رہے تھے وہ اس علی کی تاریخ تو لکھ سکتے تھے کہ جو اپنے زمانہ خلافت میں مسند اقتدار پر بیٹھا, لیکن اس علی کا تذکرہ کیوں کریں کہ جو معاشرے میں نہ کوئی عہدہ رکھتا ہے نہ کوئی مرتبہ رکھتا ہے, کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, وہ ان کا موضوع گفتگو نہیں ہے. جب موضوع گفتگو نہیں ہے تو وہ ان واقعات کو بیان ہی نہیں کریں گے کہ جو علی بن ابی طالب کے اس زمانے امامت کے واقعات ہیں. یہ اب آج ہم نئی تاریخ لکھ نہیں سکتے, جو واقعات نہیں ہیں ان کو گھڑ نہیں سکتے, ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو اب کیا کیا جائے؟ شاید اس طریقے پر کار پہ گفتگو کروں تو گفتگو ذرا طویل ہو جائے, لیکن صرف ایک ایک جملے میں عرض کر دوں کہ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی تاریخ میں موجود ہے, پہلے تو اس عہد میں ہمیں جو کچھ بھی مل سکتا ہے اسے جمع کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر علی نے کسی وقت ایک جملہ فقط کہا ہے, اس جملے کے اثرات بعد میں کیا کیا ہوئے, ان اثرات سے پتہ چلے گا کہ وہ جملہ کہنے کا مقصد کیا تھا. ایک قدم اگر اٹھایا ہے اور اس قدم نے انجام کا انسانیت کو کسی منزل تک پہنچا دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ایک قدم اٹھانا مقصد نہیں تھا بلکہ انسانیت کو اس کی منزل پہ پہنچانا مقصد تھا. کہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کے ذمے کچھ فرائض تھے اور اگر معاشرے میں وہ فرائض کسی نے ادا نہیں کیے, کسی صاحب اختیار نے یا بے اختیار نے ان فرائض کی ادائیگی میں کچھ نہیں کیا, اور ان فرائض کے ادا کرنے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ آج موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام علی نے سر انجام دیا. بات واضح ہے نا؟ ذمہ داری علی کی تھی, کسی اور نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی, اور آج وہ ذمہ داری ادا شدہ ہے, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ علی کا کام ہے. غرض اس طرح سے محقق کو تحقیق کرنی پڑے گی, جستجو کرنی پڑے گی, اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ علی کے اس عہد میں کیا کچھ ہوتا رہا اور علی کیا کرتے رہے. لیکن ایک بات جو بنیادی اصول کے طور پر پہلے طے ہو جانی چاہیے وہ یہ کہ ہم تاریخ میں ڈھونڈنے کیا جا رہے ہیں. 25 سال کا وہ عہد خاموشی, ہم اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اسی لیے کہ جب آپ نے خاموشی کا الزام لگایا کہ علی نے 25 سال خاموشی سے گزار دیے, تو یہ الزام لگانے کا سبب کیا تھا؟ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی علی سے, ہمارے خیال میں حکومت کا حق علی کو تھا, کچھ لوگوں نے اس حکومت کے حق کو چھین لیا, تخت اقتدار پہ بیٹھ گئے, علی کو مسند اقتدار نہیں ملا, علی نے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا, نہ تلوار نکالی, نہ کوئی جنگ کی, نہ کوئی جماعت بنائی کہ ان سے اقتدار چھین لیا جائے. علی کی شریک زندگی کی توہین ہوتی رہی, گھر کے اوپر آگ جلانے کا انتظام ہو گیا, گھر کو آگ لگانے کا انتظام ہو گیا, علی کے گردن میں رسی باندھی گئی, دربار میں لے جائے گئے, اور علی نے اس سارے واقعات پر بالکل کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اگر بارگاہ رسالت سے بصورت ترکے کے, بصورت ہبا کے کوئی جائیداد ملی تھی, اس پر حکومت کے کارندوں نے قبضہ کر لیا, ایک عدالتی کارروائی کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا اپنے اس حق کو واپس لینے کا, تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے علی خاموش رہے. اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی, توہین کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کیا, اپنے اس حق کو زمین جائیداد سے متعلق اس کی واپسی کے لیے تگودو نہیں کی, اس کا مطلب ہے علی نے کچھ نہیں کیا, اور یہ زمانہ ان کی خاموشی کا تھا. غور فرمائیے کہ یہاں ہم کر کیا رہے ہیں. جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کو اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا, حکومت چھینی گئی تھی تو علی کو یہ چاہیے تھا کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے, حکومت واپس لے لیتے. اگر شریک زندگی کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کے رد عمل میں علی کو جلال آ جانا چاہیے تھا اور 150 گردنیں کٹ جانی چاہیے تھیں. اگر جائیداد چھینی گئی تھی تو ایک جماعت بناتے اور لے جا کے اپنی جگہ جماعت پہ قبضہ کر لیتے. آخر فاتح خیبر تھے, فاتح خندق تھے. جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ علی کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے لوگوں سے شکست کھا چکے ہیں. بھائی خیبر کے مرحب کے سامنے سے فرار ہونے والے, مرحب کے قاتل کے خلاف یہ حرکتیں کریں اور وہ فاتح مرحب خاموشی سے برداشت کرتا رہے. ہم نے کہا یہ تو بڑی غیر مناسب بات تھی, علی کو یہ کرنا چاہیے تھا. جناب والا یہ کہتے ہوئے کہ علی کو یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم علی کے راستے کا تعین کریں. کیا یہ ہمارا, ہمیں یہ اختیار ہے؟ یہ اختیار کب ہو سکتا تھا؟ علی کے پاس جو منصب تھا اگر اس منصب پر ہم نے علی کو بٹھایا ہوتا تو ہم علی کے سامنے چارج شیٹ رکھتے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. علی جس کا نمائندہ ہے, جس کا جانشین ہے, جس کے مسند پر تشریف فرما ہے, یہ حق اس کو ہے کہ پوچھے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا اور تم نے یہ نہیں کیا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم علی کے ذمے یہ فریضہ لگائیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت سے اوقات میں کوئی سیاستدان کا اقدام ہوتا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم کہتے ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ بڑا دانش مند انسان تھا اور وہ مستقبل کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ کر رہا تھا. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے رہنماؤں کے آج کے اقدامات کو سمجھ نہیں سکتے. ہم علی کے ان اقدامات پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ علی کو یہ کرنا چاہیے تھا. کیا علی کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ علی اقتدار کے اصول کی کوشش کریں؟ کیا فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ شریک حیات کے ساتھ توہین آمیز سلوک کے اوپر فوراً رد عمل کا مظاہرہ کریں؟ یہ تو ہماری طرف سے چیزیں علی کے سپرد کی جانی, مولا یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تھا, یہ بھی کرنا چاہیے تھا. علی ہم سے اطاعت کروانے کے لیے آئے تھے. حکم قرآن یہی ہے نا, اطیع اللہ اطیع رسول اللہ اولی الامر منکم. تو علی اولی الامر ہوتے ہوئے اطاعت کروائیں گے. وہ ہمارے مطیع نہیں ہے کہ مولا آپ کو یہ کرنا چاہیے. بنیادی طور پر یہ فکر غلط ہے جب ہم یہ کہیں کہ اگر ایک کام علی نے نہیں کیا تو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ علی کو یہ کرنا چاہیے تھا. علی کیا ہیں منصب کے اعتبار سے؟ جو بھی نام رکھیے, امام کہیے, ولی کہیے, وہ جانشین رسول ہیں. تو جو فرائض رسالت ہیں اس سلسلے میں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ مسجد رسالت پر جانشین کی حیثیت سے بیٹھے تھے, بتائیے جو کام رسول کے ذمے تھے اور جو اب آپ کے حوالے ہو گئے ہیں وہ سر انجام دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ اس پر تو سوال ہو سکتا ہے, لیکن جو فرائض رسالت ہے ہی نہیں اس کے سلسلے میں علی سے پوچھا نہیں جا سکتا. وہاں علی کی اپنی عقل دانش ہے, جیسا دل چاہے فیصلہ کریں. جواب دہی جہاں تک ہوگی اس سلسلے میں ہوگی, اور ہمیں جو کچھ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ فرائض رسالت کے سلسلے میں علی کا طرز عمل کیا ہے. قرآن مجید بتا لیجئے چار مقامات پر فرائض رسالت کا تذکرہ ہے. تین فرض یا زیادہ سے زیادہ, ایک فرض کو دو حصوں میں بانٹ دیجئے تو چار فرض رسول کے سپرد ہیں. ہر جگہ ایک ہی لب و لہجہ ہے, ایک ہی انداز ہے, ایک ہی بیان ہے. سورہ بقرہ میں, سورہ جمعہ میں, سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں دو مقام پر، ایک مقام پر اللہ کی طرف سے اعلان کے طور پر اور ایک طرف حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ جمعہ میں جو ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کے ذمے ہم نے کیا رسول مبعوث کیا ہے، کیا کہنے اس ذات کے اس نے رسول کو منصب پہ فائز کیا، کس کام کے لیے تلاوت کتاب کرے، تزکیہ نفوس کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اس میں سلطنت کہاں ہے رسول کا فریضہ؟ جب فرائض رسالت میں سلطنت شامل نہیں تو علی سے تقاضا سلطنت کیوں؟ حصول سلطنت کا تقاضا علی سے کیوں؟ یہ نبوت کا حکومت سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں، اس اعتبار سے کہ بغیر اس کے نبوت چل نہیں سکے گی، بلکہ اس کے بالکل برعکس، نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، آگ گلزار کر دی گئی، اس حد تک تو معجزہ دکھا دیا گیا، لیکن اس کے بعد نمرود بدستور تخت پہ بیٹھا رہا، حضرت ابراہیم اپنے متعلقین کو لے کے ان کے کالا داد یہ چتراد بھائی تھے حضرت لوط ان کو ساتھ لیا، حضرت سارا کو ساتھ لیا اور جتنے گھر کے افراد ممکن تھے ان سب کو لے کے وہاں سے نکلے اور ترکی اور پھر اس کے بعد مصر اور مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین میں پہنچ کے وہاں پہ قیام کیا، ساری زندگی پھر وہیں گزر گئی، فلسطین میں ہجرت کر کے آ گئے، نمرود کو تخت سے اتارنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، معجزے سے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا جا سکتا ہے لیکن اللہ اس سلسلے میں کوئی مدد دینے پہ آمادہ نہیں کہ تم نمرود کو تخت سے اتار دو، نمرود بدستور تخت پہ بیٹھا رہا، حضرت ابراہیم ترک وطن کر کے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، نمرود کو تخت سے محروم نہیں کیا، حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں آئے، پیش نظر صرف اتنی سی بات ہے کہ جو ان کی قوم ہے اسے غلاموں کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے مصر کے اندر، ان کی رہائی کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور آخر کار اپنی قوم کو بچا کے یعنی فرعون کو تخت پہ فرعون کے ساتھ تو رویے کی کیفیت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جانا تو دیکھو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، یعنی صرف اس کی حکومت ہی نہیں اس کے شاہانہ مزاج کا بھی انسان حفاظت کر رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے کہ دیکھو نرم لہجے میں بات کرنا، وہ بادشاہ ہے اسے ناگوار گزرے گا سخت لہجے میں بات کی، حضرت موسیٰ وہاں سے قوم کو لے کے نکلتے ہیں، یہ قوم فرعون کو کچھ نہ کہا جاتا کوئی نقصان نہ ہوتا، وہ تو اس کے عقل ماری گئی تھی کہ وہ ان جاتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کے تعاقب میں آ گیا ان کو پکڑنے کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے، اس وقت یہ اس میں دریا نیل میں غرق ہوا، یعنی وہ حضرت موسیٰ کو سلطنت دلانے کے لیے نہیں غرق ہوا، اور اس کے غرق ہو جانے کے بعد تو حضرت موسیٰ کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، شاہی محل کے پلے ہوئے تھے، کوئی بارش تک تو تاج بھی بظاہر نہیں تھا، اور اب اتنے بڑے معجزے کے بعد اگر وہ بنی اسرائیل کو لے کے پلٹ پڑتے تو یقیناً مصر کا تخت ان کے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن انہوں نے تخت لینے کی کوشش نہیں کی، جا کے صحراؤں میں بھٹکتے رہے، صحرائے سینا میں صدیوں بھٹکتے سال ہر سال بھٹکتے رہے، کم از کم 40 سال تک بے گھر بے سہارا، کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کو من و سلوہ نازل کرنا پڑتا تھا، جزا کا بندوبست، اللہ کی طرف سے لنگر جاری ہوا تو ان کا دو وقت کا پیٹ بھرا، اس کے مقابلے میں مصر کا تخت موجود ہے، بادشاہ مارا گیا ہے، حضرت موسیٰ کے اس مظاہرے کے بعد کس کی مجال تھی جو حضرت موسیٰ کا راستہ روکتا، لیکن حکومت نہیں لی، دربدری قبول کر لی، تو انبیاء کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، اچھا ابھی جو حضور آخری پیغمبر مدینے میں حکومت کرتے رہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت رسول اللہ نے قائم کی تھی؟ حقیقت حال یہ ہے کہ حضور مکے سے مدینے تشریف لائے، اب چونکہ حکم الہی موجود تھا کہ رسول کی اطاعت کرو، تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب تھا کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، اطاعت کرنا ہر مسلمان کے واجب تھا، اس اطاعت کو دنیا کہے کہ یہ حکومت ہے. یہ اختیار نبوت تھا کہ وہ حکم دے اور دوسرے حکم کو مانے, یہ بادشاہ کا حکم نہیں تھا. حضور نے اپنے دوران حکومت دیکھی, اگر یہ حکومت ہوتی نا تو جگہ جگہ نمائندے بھیجے جاتے, گورنر بنا کے, والی بنا کے مختلف علاقوں میں. حضور نے اپنے عہد حیات میں جن جن علاقوں میں کوئی ریپرزینٹیٹو اپنا بھیجا ہے اس کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, امیر بنا کے نہیں بھیجا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جہاں کوئی نیا قبیلہ ایمان لاتا تھا تو حضور اپنے صاحب میں سے دو چار حضرات کو متعین کر دیتے تھے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, قرآن کی آیات ان تک پہنچاؤ. تو وہ چنانچہ جاتے تھے اور یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے. یہ مبلغ تھے, تبلیغ کے لیے جاتے تھے, حکومت کرنے نہیں جاتے تھے. اور یہ بات تو بنو امیہ کے سربراہ نے کہی تھی فتح مکہ کے مرحلے پر, کہ جب حضور کے عظیم شان لشکر کو دیکھا تھا مکے کے باہر ٹھہرے ہوئے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو رسول کے چچا تھے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑھ گئی ہے. تو اس وقت حضرت عباس نے ایک دوہتر مار کر اس سے کہا تھا کہ بدبخت, اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حکومت نہیں ہے, نبوت ہے. تو جس حکومت کا ذات رسالت سے تعلق نہیں ہے, یہ تو مدینے والوں نے اپنے اوپر, یعنی یا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر مدینے کی کوئی حکومت تھی تو حکومت رسول نے نہیں قائم کی ہے, بلکہ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ جو شخصیت ایک باپ کی حیثیت سے ہو تو بہترین باپ ہوتا ہے, مبلغ کی حیثیت سے ہو تو بہترین مبلغ ہوتا ہے, تاجر کی حیثیت سے تجارت کے میدان میں قدم رکھے تو اس سے بہتر تاجر کوئی نہیں ہوتا, ہر شعبہ حیات میں جدھر جاتا ہے یہ بہترین ہے. تو ایسا بہترین ہستی ہمیں اگر قسمت سے مل گئی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو حکومت دے دیں, اس سے بہتر حکمران کوئی نہیں ثابت ہوگا. یعنی مدینے کی حکومت رسول کی ضرورت نہیں تھی, اہل مدینہ کی ضرورت تھی کہ وہ رسول کی اطاعت قبول کر لیں. تو بنیادی طور پر حکومت سے ان کا کوئی تعلق, نبی کی ضرورت نہیں ہے حکومت. نبی اس وقت بھی نبی تھا جو 13 سال تک مکے کے اندر بغیر اقتدار کے موجود ہے, اور مدینے میں اگر اقتدار ہو گیا ہے تو یہ نبوت کے عہدے میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ کل تک نامکمل نبی تھا آج مکمل ہوا ہے. کبھی غور فرمائیے کہ خمر غدیر میں جو ہمارے نزدیک بنیادی وہ ملحلہ ہے کہ جو ولید کی رسالت کا, نیابت کا, جانشینی کا اعلان کیا گیا, وہاں پر رسول کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارا حکمران ہوں, میں اس کی جگہ علی کو تمہارا حاکم مقرر کرتا ہوں, میں تمہارا سلطان ہوں, اس کی جگہ علی کو سلطان مقرر کرتا ہوں, میں تمہارا ملک ہوں, بادشاہ ہوں, میں علی کو اپنی جگہ پر بادشاہ مقرر کرتا ہوں. رسول نے ان میں سے کوئی لفظ نہیں کہا, اس لیے کہ رسول خود کو سلطان سمجھے, حاکم سمجھے, ملک سمجھے, تب تو علی کے لیے لفظ استعمال کریں. رسول تو وہی عہدہ علی کو دیں گے جو خود رسول کے پاس ہے, اور رسول کے پاس کون سا عہدہ ہے؟ النبی اولاد انفسہم, نبی جو ہے وہ تمام مومنین کی جانوں کا مالک ہے, جانوں کا مالک ہے, یا جانوں پر ترجیح رکھتا ہے, فوقیت رکھتا ہے. تو ولایت جو تھی وہ رسول کا منصب خاص تھی, ان کا عہدہ تھی. اب جو کچھ سپرد کریں گے, جو کچھ رسول کا وہ عہدہ ہے وہی تو دیں گے نا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آج دنیا کہتی ہے کیوں نہیں رسول نے کہہ دیا کہ میں مدینے کا حکمران ہوں, علی حکمران ہوگا. اگر رسول ایسا کہہ دیتے تو ایک تو یہ کہ رسول نے کبھی خود کو حکمران سمجھا نہیں اور نہ وہ تھے, اس لیے یہ ایسا عہدہ کیوں دیتے. اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اگر رسول حکمران ہوتے تو حکومت جو ہوتی ہے وہ تاریخ اور جغرافیے کی حقیقت ہوتی ہے, تاریخ کی حقیقت. اس حوالے سے کہ فلاں تاریخ سے یہ رولر آیا, اس کا رول شروع ہوا, فلاں تاریخ تک یہ اقتدار اس کا قائم رہا, اس زمانے سے اس زمانے تک, اور جغرافیے میں اس اعتبار سے کہ اس سرحد سے لے کے اس سرحد تک. مشرق میں یہ ملک اور مغرب میں یہ ملک, ان ملکوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے وہاں پر حکومت ہے. آپ لوگ کہیں پہ تھے وہاں پہ ایک حکومت تھی, یہاں آ گئے یہاں تشریف لائے تو اب اس حکومت کے قانون یہاں نافذ ہیں. وہ حکومت موجود لیکن اب اس حکومت کے قانون آپ پہ نافذ نہیں ہیں. آپ پہ وہ قانون نافذ ہوں گے جو یہاں کی حکومت کے ہیں. یعنی دنیا کی ہر حکومت تاریخ کی وجود رکھتی ہے, جغرافیہ میں وجود رکھتی ہے. نبی کی نبوت تاریخ سے بھی بلند تر ہے اور جغرافیہ سے بھی بلند تر ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک نبوت تھی, اب ہم اس نبوت سے آزاد ہو گئے. اور پھر جغرافیہ سے بالا تر یوں کہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے, پاکستان سے ہو, ہندوستان سے ہو, کسی اور ملک سے ہو, وہاں کے قانون اب آپ کے نافذ نہیں ہیں, لیکن محمد کا قانون وہاں پہ بھی نافذ تھا, یہاں بھی نافذ ہے. یوں سمجھیے کہ نبی نمائندہ ہے خدا کا, تو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے. اب جو نبی کا نمائندہ ہوگا جہاں جہاں نبی کی نبوت ہوگی وہاں وہاں امام کی امامت ہوگی. تو رسول اس عہدے کو محدود نہیں کر سکتے, اس عہدے کو محدود نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ میں علی کو بادشاہ بنا رہا ہوں. اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ بھی دور کر دوں کہ اکثر یہ خیال آتا ہے, ایک کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو مسند اقتدار کو بیٹھ گئے کہ یہ غاصب ہیں. اگر غاصب ہیں تو کس چیز کے غاصب ہیں؟ علی کے حق کے غاصب ہیں, اسی حوالے سے کہا جانا دوسرے کا منصب چھین لیا. شاید ذہن میں یہ ہوتا ہے جناب والا منصب امامت اپنی جو اس کی ساخت ہے, اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ان میں ایک بات کی شامل ہے کہ نہ یہ کسی سے لیا جا سکتا ہے, نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے, نہ تقسیم ہو سکتا ہے, نہ ملتوی ہو سکتا ہے. جس کو اللہ نبی بنائے گا امام بنائے گا وہ نبوت بھی اس نے دی ہے, تو پوری طرح سے یہ نہیں کہ کل کو نااہل ثابت ہو گیا تو اللہ نے کہا اس عہدے سے معذور کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے علم پہ اعتراض ہوگا. وہ جس کو یہ عہدہ دے گا یہ سب جان کے دے گا کہ اس سے زیادہ مستحق کوئی اور ہے نہیں, سب سے مستحق کو دے گا. اور جب تک وہ اللہ چاہے گا اس وقت تک اس کا وجود رہے گا, اور جب تک وجود رہے گا وہ نبی کے عہدے پہ فائز رہے گا. اسے نبوت چھینی نہیں جا سکتی, اس کی نبوت یہ نہیں کہ اچھا آج ہی نبوت تم کرو آج ہی میں کرتا ہوں. جو عورتوں کے مسائل ہیں اسے میں ڈیل کروں گا, مردوں کے مسائل تم ڈیل کرنا, جنگ کے مسائل میں ڈیل کروں گا, سلوک کے مسائل تم ڈیل کرنا. اس نوعیت کی کوئی تقسیم اختیارات کی نہیں ہو سکتی نبوت کے دوران. نہ نبوت قابل انتقال ہے کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے, نہ قابل تقسیم ہے کہ ایک سے زیادہ افراد میں بانٹی جائے. خدا کی خدائی ناقابل تقسیم, ناقابل انتقال. نبی کی نبوت ناقابل تقسیم, ناقابل انتقال. امام کی امامت چونکہ نبی کی جانشینی ہے یہ بھی ناقابل تقسیم, ناقابل انتقال. کسی میں ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے خدائی چھین لے, رسول سے اس کی نبوت چھین لے. جو رسول کے سامنے دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, غاصب نہیں ہو سکتا, نبوت کو غصب نہیں کر سکتا. جب نبوت غصب نہیں ہو سکتی تو نبوت کی جانشینی بھی غصب نہیں ہو سکتی, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو ہم کہتے ہیں اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے کہ خلیفتہ بلا فصل ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ علی کے اس منصب کو کوئی چھین نہیں سکا. آپ تاریخ سے انکار تو نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ مسجد مدینہ پر مختلف لوگ تخت پہ بیٹھتے رہے, لیکن آج کا یہی جملہ ہے کہ نہیں, علی خلیفتہ بلا فصل, رسول کے خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے ہیں. یہ نہیں کہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہے, تو ہیں تو اس کا مطلب ان کا منصب تو نہیں چھنا, تو پھر ہم کسی کو غاصب کیوں کہیں؟ جناب والا, تاریخ کی ہستیاں غاصب تھیں لیکن علی کے حق کی نہیں. علی کا منصب کوئی نہیں چھین سکتا تھا. یہ کس کی غاصب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو مدینے کا حاکم رسول نے آ کے نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ بناؤ, مجھے حکومت دے دو. یہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں, اس لیے کہ بہترین فرد جب موجود ہو تو اس سے بڑھ کے سعادت تو کیا ہو سکتی ہے عوام کی کہ ان کے اوپر وہ حکومت کرے کہ جو ان کو زیادہ سے زیادہ یعنی انتہائی مثالی طور پر عدل فراہم کر سکے, جو عادلانہ سوسائٹی قائم کر سکے. جب یہ بنیادی طور پر امام کا کام تھا کہ وہ رسول کو اپنے اوپر حاکم تسلیم کرنے اور اپنا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیں, تو بعد رسول بھی یہ عوام کا تھا کہ اگر ان میں بہترین فرد موجود ہو جو معاشرے کو اس راستے پہ چلا سکے جس راستے پر عادل رسول چلا رہا تھا, تو اس کی موجودگی میں کسی غیر عادل کو تخت پہ نہ بیٹھنے دیا جائے. یہ عوام کا حق تھا نا. اب اگر کوئی غیر عادل عادل کی موجودگی میں مسند اقتدار کو بیٹھ گیا ہے تو عادل کا کوئی حق نہیں چھینا گیا, حق ان عوام کا چھینا گیا کہ جو عادل کی موجودگی میں عدالت کے تحت زندگی گزارنے کا حق رکھتے تھے. تو جن غاصبوں کی بات ہے وہ علی کے غاصب نہیں, علی کا کوئی حق کوئی نہیں چھین سکتا تھا. وہ غاصب ہمارے ہیں کہ ہمیں علی جیسے حاکم کی حکومت میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکتا تھا, ان کی زبردستی نے ہمیں اس حق سے محروم کر دیا. اور اسی لیے بعض اوقات جب کوئی کہتا ہے کہ یہ لوگ بڑے رحم دل ہیں, بڑا غفور رحیم کے ماننے والی ہستیاں ہیں, قیامت کے دن یہ معاف کر دیں گے, اس لیے تم کسی کو برا نہ کہو, وہ معاف کر دیں گے لیکن میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتا. ظاہر ہے تو وہ اگر غاصب ہے تو ہمارے حوالے سے غاصب ہے, علی کے حوالے سے کوئی غاصب نہیں. اب اس علی کے اس عرصہ امامت میں علی کا خدیجہ کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ تمہیدی گفتگو کا ایک جز ہے جس کو آج واضح کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ 5 دن بالکل ناکافی ہیں حیات علی کے اس دور کا جائزہ لینے کے لیے, لیکن کوشش کروں گا کہ 3 بنیادی فریضے ہیں نا رسالت کے, 3 کام تھے, ایک تلاوت کتاب, ایک تزکیہ نفوس اور ایک کتاب حکمت کی تعلیم. اس میں سے 2 چیزوں پہ ہیں تھیوریٹیکل اور ایک ہے پریکٹیکل. تھیوریٹیکل کیا ہے؟ تلاوت کتاب یعنی قرآن کو پہنچا دینا, اور کتاب و حکمت کی تعلیم. اس کو چاہے 2 حصوں میں بانٹ لیجیے, سلیبس میں 2 چیزیں شامل ہیں, کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے. یہ تو 2 چیزیں ہیں جو انسانوں کی ذہنوں کی پرورش کریں گی, اور انسان کے رویوں کی پرورش کون سی چیز کرے گی؟ وہ تزکیہ نفس. نبی کے یہ کام ہوئے. اب جو نبی کا جانشین ہے اس کا فریضہ کیا ہوگا؟ نبوت کا کام تو تلاوت کتاب, تزکیہ نفوس اور کتاب حکمت کی تعلیم. کیا امامت کا بھی یہی سب کام ہے؟ جانشین رسول ہے نا, تو جو کام رسول کر رہے ہیں وہی یہ کرے. لیکن اگر یہی کام ان کو کرنا ہے تو پھر رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف نام بدلنا کافی تھا کہ یہ پچھلے جو رہبر تھے وہ رسول کہلاتے تھے, نبی کہلاتے تھے, اب آئندہ سے ہمارے جو رسول آیا کریں گے وہ رسول نہیں کہلائیں گے, امام کہلائیں گے. تو یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں اہم بات ہوئی؟ یقیناً کوئی فرائض منصبی میں فرق آیا ہے, فرائض منصبی میں کوئی فرق آیا ہے. وہ فرق کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک شریعت یہی رہے گی, کتاب یہی رہے گی. جب کتاب یہی رہے گی تو اب تلاوت کتاب کلام الہی اللہ کی طرف سے پیغام آئے ہم تک پہنچانا، یہ نبی ایمان کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی. لیکن کیسے میں نتیجے تک فوراً پہنچا دوں آپ کو بغیر کسی تفصیلی بحث میں جائے ہوئے، 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے، یہ تعلیم ہی دیتے رہے نا، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک بتایا جاتا رہا زندگی کیسے گزارو، کون کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی غلط ہیں، جو کائنات کی صداقتیں ہیں وہ انسان تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور اسی پہ ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سبق سکھایا جا رہا ہے، اخلاق کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ نہ کرو یہ کرو تاکہ اسلامی معاشرے میں انسانی معاشرے میں امن و سکون رہے، یہ تعلیم دیا جا رہا ہے. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اپنی زندگی کو اس تعلیم کی روشنی میں گزار سکیں. 1,24,000 پیغمبر آ کے تعلیم دیتے رہے، انسان کو کبھی یہ بھی موقع دیا جائے گا تو وہ زندگی گزارنے کی کوشش بھی تو کرے اس تعلیم کی روشنی میں. اس یونیورسٹی سے فارغ کب ہوگا؟ یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، ہم دنیا میں ایک نہ ایک دن آتے ہیں جس دن ہماری تعلیم ختم ہو جاتی ہے اور اب برتنے کا وقت آتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو تعلیم حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، یہ خاتم کے آ جانے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یونیورسٹی کی کلاسز ختم، تو اب یونیورسٹی کی کلاسز ختم ہو گئی تو اب زندگی گزارنی ہے نا، جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں گزارنا ہے. وہاں پر ہمیں ضرورت تھی کہ بتانے والا ہے، لیکن جس وقت کلاسز ختم ہوئی ہیں تو زندگی میں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں اس بتائے ہوئے کے مطابق زندگی کرنے کا طریقہ سکھائے. یعنی اب آن جاب ٹریننگ ہوگی. اب وہ کیفیت ہے کہ اب وہ لوگ جو اس جاب کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اب جاب کیسے کرنی ہے. وہ تھیوریٹیکل نالج تھا، اب پریکٹیکل نالج کی ضرورت ہے. زیادہ آسان لفظوں میں کہوں، حاجی دونوں ہیں، وہ بھی جو پہلے انسٹیٹیوشن کے افراد تھے، یعنی نبی اور رسول، یہ حاجی بھی حاجی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف پیغام لانے والے کو، جس کو بھیجا گیا ہو، لفظی معنی اس کے ہی ہیں، جس کو بھیجا گیا اللہ نے بھیجا ہے. نبی کا کام یہ تھا کہ وہ سچائیاں وہ صداقتیں جو ہمارے کردار سازی کے لیے جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے لیکن ہم اپنے طور پر ان سے واقف نہیں ہو سکتے تھے، وہ آ کے اس کی خبریں سنائے. وہ کون سی سچائیاں؟ مثلا ہمارے کردار پر اس بات کا بڑا اثر پڑے گا نا کہ ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، کہ جنت کو سوچنے کی کوشش کرو، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن کیا جنت اور دوزخ کے وجود سے ہم اپنے طور پہ آگاہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ نبی آ کے بتائے کہ ایک جنت ہے ایک دوزت ہے، ایک میزان ہے، ایک قیامت ہوگی. یہ سب وہ خبریں ہیں جو نبی پہنچا رہا ہے. رسول کا کام یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین درکار ہیں وہ قوانین پہنچائے. یہ شریعت کہلاتی ہے. جب اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنی خبریں آنی تھیں وہ سب آ جائیں تو اب نبوت کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ کی طرف سے جتنے قانون انسانیت کی رہنمائی کے لیے آنے ہیں وہ آ جائیں تو پھر رسول کی ضرورت نہیں رہے گی. جب تمام پیغام خبریں آ گئیں تو نبی کی ضرورت نہیں رہی. جب تمام احکام آ گئے، شریعتیں آ گئیں مکمل طور پر، جامع شریعت آ گئی تو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا اب حاجی کی بھی ضرورت نہیں؟ اب ضرورت اس کی جو اس آئی ہوئی خبر اور پہنچے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے. یوں سمجھو، بہت ہی آسان لفظوں میں کہوں، جو کچھ ادھر سے آنا تھا اس کو ہم تک پہنچانا بھی حاجی کا کام، اور ہمیں اس کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنانا وہ بھی حاجی کا کام. ادھر سے جو کچھ آتا رہا وہ نبی اور رسول لاتے رہے، ادھر والوں کو وہاں لے جا کے پیش کرنے کے قابل بنانے کا کام امام کرتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تم کو تمہارے نبی کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے رسول کے ساتھ بلائیں گے، ارے تمہیں ہم تمہارے ایمان کے ساتھ بلائیں گے. جب نبوت، جب امامت کا رول فکس ہو گیا کہ انہیں اس ساری تعلیمات کی روشنی میں اس معاشرے کو وہ شکل دینی ہے کہ اس قابل ہو سکے کہ بارگاہ اجدی میں اپنے آپ کو پیش کر سکے، یوں کہوں کہ اب وہ ارتقا کی دو صورتیں ہیں، ایولیوشن کی دو صورتیں ہیں، ایک کو آپ ہاریزنٹل کہیے اور ایک کو ورٹیکل کہیے. ورٹیکل یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں کوئی ایک فرد غیر معمولی طور پر ترقی کر جائے، بہت سرمایہ دار ہو گیا، دوسرے لوگ کی عام حیثیت رہی، وہ غیر معمولی طور پر دنیا کی بہت سی دولت کا مالک ہو گیا. تو اب یہاں پر مالی اعتبار سے اقتصادی طور پر ترقی تو ہوئی ہے لیکن ایک فرد کی ترقی ہوئی ہے، یہ ورٹیکل ہے، پوری سوسائٹی میں ایک فرد کا قد بڑا ہونا شروع ہو گیا. ہاریزنٹل یہ ہے کہ جتنی دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اکولی تقسیم ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی اتنا بلند تو نہیں ہے لیکن سب لوگ اس دولت کے حصے دار بن گئے. یہ دائیں بائیں پھیلاؤ ہے بہتری کا اور وہ بلندی کی طرف پھیلاؤ ہے. نبوت کا کام یہ کرنا تھا کہ وہ انسانیت کی ورٹیکل ترقی کی مثال پیش کرے کہ انسان کتنا ترقی کر سکتا ہے. امامت کا کام یہ ہے کہ اس ترقی کو ہاریزنٹلی پھیلا دے. رسول کی آج اس میں ہے، رسول کی معراج اس میں ہے کہ وہ بلند ترین مقام پہ جا کے دکھا دے کہ دیکھو جہاں تک تم آ سکتے ہو، کعبہ کوثر میں ہو ادنا، یہ رسول کا کام تھا. لیکن امام کا کیا کام ہے؟ وہ اب فرد کی ترقی نہیں دکھائے گا، وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرے گا کہ جس میں ہر طرف عدل و انصاف ہو، کوئی کسی کا حق نہ چھینے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. چنانچہ جب آخری نبی آیا تو اس نے انسانیت کی اس بلندی کو دکھا دیا، جب آخری امام آئے گا تو معاشرے کی اس ترقی کو دکھا دے گا جہاں ہر طرف ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو جناب والا، اب جس کا فریضہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو وہ اس مقام تک لے آئے کہ جہاں خیر جو ہے وہ پورے معاشرے میں یکساں طور پہ پھیل جائے، اچھائی پورے معاشرے میں شرائط کر جائے، عدل پورے معاشرے میں شرائط کر جائے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو دو کام کرنے ہوں گے. ایک کام تو یہ کہ جو تعلیمات رسالت ہیں، جو نبی نے، جو رسول نے جو خبریں پہنچائی ہیں، جو شریعت پہنچائی ہے، اس کی پوری طرح حفاظت کی جائے، وہ محفوظ رہے. اگر وہ سورس آف نالج ہی نہ آ رہا تو اس کے تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ اور دوسرا کام ہے اس معاشرے کی تعمیر کرنا ان تعلیمات کی روشنی میں، امپلیمنٹ کرنا اس سارے نالج کو جو انبیاء نے پہنچایا ہے. تو اب گویا صاف لفظوں میں یہ ہوا کہ اگر رسول کے فریضے سے تین، ان میں سے دو تھے تھیوری سے متعلق، ایک کے پریکٹس سے متعلق، تو جو تھیوری تھی اس کی حفاظت کرنا ایمان کا کام، کنٹینیوٹی اسی کے ساتھ ہوگی، رسول کے فرائض کی کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن کس طرح سے؟ کہ اب اس کو تلاوت آیات ان معنوں میں نہیں کرنی کہ آیتیں نئی نازل ہوں گی اور پہنچائے گا، یا احکامات قرآنی نئے آئیں گے اور اس کو پہنچائے گا، شریعت نئی آئے گی اس کو پہنچائے گا، نہیں، اب یہ ایمان کی ذمہ داری، اب یہ کہا انکار ایمان کا نہیں، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی خبر نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، سارے احکام وہی رہیں گے، لیکن ان احکام کو صحیح سالم آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا یہ ایمان کی ذمہ داری، ہر عہد میں اس کو نقصان سے محفوظ رکھنا یہ امامت کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے قیام کی کوشش کرنا کہ جس کا الٹیمیٹ اینڈ تو وہ سوسائٹی ہے نا جو آخری امام کے آنے پہ ہوگا، لیکن اس قافلے کو لے کے وہاں تک چلنا یہ ہر امام کی ذمہ داری ہوگی. اب اگر علی کی زندگی کا 25 سال کا جائزہ لینا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے علی نے کیا کیا, اور اس معاشرے کے قیام کے لیے علی نے کیا کیا کہ جو معاشرہ اسلام کا مقصود ہے. بات واضح ہو گئی؟ اگر یہ بات یہاں تک صاف ہو گئی ہے تو اب میرے لیے آگے کے راستے واضح ہو گئے کہ اب مجھے اس سے بحث نہیں کرنی کہ علی نے اپنے ان 25 سال میں کتنے علاقے فتح کیے, کتنے دولت کمائی. تاریخیں اٹھائیے تو مل جائے گا کہ علی نے اس زمانے میں یمبو کا ایک علاقہ تھا, اس میں 3 لاکھ کھجور کے درخت کاشت کیے. زراعت کے میدان میں علی نے بڑا کام کیا, لیکن یہ زراعت کا کام جو ہے یہ علی کا ذاتی کارنامہ تو ہوگا, امامت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو امامت کی ذمہ داری ہے اس میں علی نے کیا کیا, اور اس میں کیا کیا دیکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ تحفظ قرآن کے لیے علی نے کیا کیا, تحفظ حدیث کے لیے ریسورسز تھے نا نالج کے, کتاب حکمت کی تعلیم حدیث کے ذریعے, تلاوت کتاب تلاوت آیات یہ قرآن تھا. تو قرآن کے لیے علی نے کیا کیا؟ اس کی حفاظت کے لیے. حدیث کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ علی نے اس معاشرے کے قیام کے لیے کیا کیا کہ جو اصل میں امامت کا مقصود ہے, جس کے لیے کتاب و سنت کو محفوظ کرنا ضروری تھا, اس کے لیے علی نے پہلی ان تحلیل رکھی ہوگی. اس کو عمارت میں ڈھالنا آخری کا کام ہے. اول میں بنیادیں ڈالی ہوں گی, جو خاتم الائمہ ہے وہ اس کو مکمل کرے گا. تو ذرا ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بنیادیں پڑ گئی یا نہیں پڑ گئی. ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ بتا دوں. دیکھیں جن لوگوں نے نیابت رسول کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس مسجد پہ بیٹھے ہیں جو رسول کا مسجد ہے, ان کے جتنے بھی کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صاحب ایک ایک دن میں اتنے اتنے 9 شہر فتح ہو جاتے تھے, فلاں ملک فتح ہوا, فلاں ملک فتح ہوا, دنیا کا 1/6 حصہ اس حکومت کے اندر آ گیا, مال غنیمت بے تحاشا آیا, مدینے کے اندر دولت کی فراوانی ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. یہ بتاؤ کہ جو فرائض نبوت تھے اس سلسلے میں کیا کیا؟ یہ جو کچھ کیا یہ تو سکندر نے بھی کیا ہوگا, یہ نیپولین نے بعد میں کیا ہوگا, بہت سے اور فاتحین نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, علاقے بھی فتح کیے ہوں گے, دولت بھی آئی ہوگی. نبی کے جانشین کی حیثیت سے آپ نے کیا کیا؟ یعنی کتاب کے فروغ کے لیے کیا کیا, علم کے تحفظ کے لیے کیا کیا؟ ایک بڑی بات کو 2 جملوں میں کہہ دوں. آٹھویں امام جا رہے ہیں طوس کی طرف, خراسان میں طلب کیا گیا ہے, یعنی ولی عہد دیجیے دینے کے لیے مامون رشید نے بلایا ہے. راستے میں نیشاپور پہنچے. اب وہ واقعہ آپ لوگوں کو سنا ہوا ہے بہت تفصیل سے بفیض مجلس. امام جب وہاں پہنچے تو پورا شہر ٹوٹ پڑا زیارت کے لیے. امام کی سواری جا رہی ہے, لوگوں کے اشرار ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے, تو ہماری میں بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ کے اوپر جو ایک یہ سمجھیے کہ ایک شیڈڈ کیبن بنا ہوا ہے جو اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, اس میں امام تشریف فرمائے. تو اس میں صورت یہ ہے کہ جب امام تشریف لائے تو لوگوں نے اشرار کیا, پورا شہر ٹوٹ کے آیا ہوا ہے. پہلی مرتبہ زندگی میں کسی فرزند رسول کی زیارت کر رہے ہیں ایران میں نیشاپور میں. ابھی تک سلسلہ امامت کا کوئی فرد نہیں پہنچا ہے, یہ پہلی شخصیت ہیں جو پہنچے ہیں. تو وہاں پہنچے, لوگوں نے اقرار کیا, پردہ ایک طرف سے ہٹایا گیا, شاہدوں کے دونوں پردے اٹھائے گئے, لوگ درود پڑھنے لگے. ہجوم کی عجیب والہانہ کیفیت تھی, آنکھوں سے آنسو جاری, اور یہ شرف حاصل ہونا کہ امام کی زیارت ہو رہی ہے تو خوشی بعض اوقات آنسو میں ڈھل جاتی ہے, اور الجھن یہ ہو رہی ہے کہ یہ آنسو جو ہیں وہ حجاب بنتے جا رہے ہیں زیارت امام کے رستے میں. تو اپنی آنکھیں پوچھ پوچھ کر امام کو دیکھ رہے ہیں. اس عالم میں حاکم ایک عالم شہر آگے بڑھا اور اس نے ایک درخواست کی کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے جد کا فرمان سنیں, نبی کا کوئی ارشاد سنیں. حضور نے اس وقت ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, یہ جو بڑی پہلے اس کا پورا سلسلہ بتایا کہ میں نے سنا اپنے والد گرامی امام موسی کاظم سے, انہوں نے یہ روایت سنی امام محمد باقر علیہ السلام سے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور انہوں نے سنی امام محمد باقر علیہ السلام سے, انہوں نے امام زین العابدین سے, اور انہوں نے امام حسین سے, اور انہوں نے علی بن ابی طالب سے, اور انہوں نے رسول خدا سے, کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا ہے, مجھے جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے. حدیث قدسی تھی جس کی روایت فرما رہے ہیں, یعنی براہ راست اللہ کا جملہ نقل کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے نا, اس کو سلسلہ روایت اسناد کہتے ہیں. تو اہل سنت کے علماء نے کہا کہ یہ اسناد وہ ہیں کہ صرف اس اسناد کو پڑھ کر, یعنی پورا سلسلہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے ہوتے ہوتے اللہ تک پہنچا کے, اگر یہ اسناد پڑھ کر کسی دیوانے پہ پھونکی جائے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے گی. سلسلہ تو زہر سنہرا سلسلہ ہے, یہ گولڈن سیریز ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اور حدیث ہمیں اس اہتمام سے نظر نہیں آتی کہ جس کے تمام راوی علی سے لے کے تک معصوم ہوں. اتنے سلسلوں سے روایت ہو اور تمام کے تمام بیچ میں معصوموں کا تذکرہ ہو. بار طور اس کے بعد آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ وہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ حسنی, اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. من دخل فی حسنی فمن آمنا, جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے. واقعہ آگے چلتا ہے, لیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ صرف یہ بات ہے کہ یہ حدیث جب لکھائی گئی تو 24,000 افراد ایسے تھے جو قلم دوات لے کے کھڑے تھے اور اس حدیث کو لکھ رہے تھے, اور ان 24,000 کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو اپنے دامن پہ لکھا, اپنی آستینوں پہ لکھا. یہ واقعہ ہے جناب رسالت مآب کے وصال کے 190 سال کے بعد, 200 ہجری کا واقعہ ہے. 11 ہجری میں حضور سے انتقال ہوا ہے, تو تقریباً 190 ایئرز کے بعد کا واقعہ ہے. رسول دنیا میں کتاب حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا, معلم بن کے آیا تھا, استاد بن کے آیا تھا. وہ آ کے کتاب کی تعلیم دیتا رہا, حکمت کی تعلیم دیتا رہا. اسلام در حقیقت کی علمی تحریک تھا جو معاشرے کو ان کی طرف راغب کر رہا تھا. رسول نے اپنے حیات کے آخری دموں میں یہ دیکھنا چاہا کہ میری تعلیم سے انہوں نے کتنا فیض اٹھایا ہے. تو رسول نے تقاضا کیا کہ قلم دوات لاؤ, میں تمہیں ایسا قول لکھا دوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہ ہو. یہ ٹیسٹ تھا رسول کی طرف سے کہ کتنا ذوق نیند میں پیدا ہوا ہے. ملت اسلامیہ کے نمائندہ افراد موجود تھے, ایک قلم دوات نہیں ملا, ایک قلم دوات نہیں ملا. 190 سال میں رسول ہی کا قول لکھنے کے لیے 24,000 قلم دان موجود ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ تخت پہ بیٹھنے والے کس حکمران کا کارنامہ ہے. اگر کسی حکمران نے یہ کام نہیں کیا تو مانیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ یہ اس طرح سے پھیل گیا. فرائض نبوت میں سے تھا نا, میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ فرض تھا علی کا, اور اگر وہ فرض اچیو ہو گیا ہے اور کسی اور کا دخل نہیں ہے, بتائیے کس حکمران نے قول رسول کے تحفظ کے لیے کیا کام کیا ہے, کتنا ذوق لوگوں میں پیدا کیا ہے. جب کوئی پیدا نہ کرے اور کیفیت یہ ہو جائے کہ 24,000 قلم دوات جمع ہو جائیں, زیر طبیعت کلاس کی نااہلی کا بھی اندازہ ہوا اور بعد میں آنے والے استادوں کی قابلیت کا بھی اندازہ ہوا کہ کس طرح 190 سال میں معاشرے کی کیفیت, یہ مدینے میں نہیں ہو رہا جہاں ابتدا سے تربیت یافتہ مسلمان ہیں. یہ نو مسلموں کا علاقہ ہے نیشا پور. ظاہر ہے کہ انہیں 190 سال کے زمانے میں کہ بڑے بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان میں یہ جذبہ پیدا کر دینا علم کا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کس نے کچھ کر رہے تھے. اب اس کا طریقہ کیا تھا, کیسے یہ ہو رہا تھا, اس پہ غور کرنا ایک یہ آپ محقق کا کام ہے. لیکن ہمیں اب جو دیکھنا ہے وہ صرف اب 3 گفتگو ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اس کو 3 حصوں میں بانٹ دوں. قرآن کے لیے علی نے کیا کیا, حدیث کے لیے علی نے کیا کیا, جتنی اطلاعات ہمارے پاس ہیں ان ایام میں, یہ جو خاموشی کے زمانے جس کو خاموشی کا زمانہ کہا جاتا ہے, اور اس معاشرے کے قیام میں علی نے کیا کیا, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سیاسی میدان میں علی ابن ابی طالب نے کیا کیا. اور اگر ان تینوں میدانوں میں علی ابن ابی طالب کے فرائض پوری طرح ادا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے یہ زمانہ خاموشی سے نہیں گزارا, یہ علی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. یہ جو کربلا میں آپ کو 72 افراد نظر آتے ہیں نا, یہ یوں ہی نہیں پیدا ہو گئے, یہ 25 سال کے اس زمانے میں اور بہت سے کاموں کے علاوہ ایک کام یہ تھا کہ وہ گروہ پیدا کیا جائے جو کربلا میں اس منزل تک جا سکے. امام حسین نے فخر تو ضرور کیا ہے کہ جیسے ناصر میرے ہیں ایسے مددگار کسی کے نہیں, جس طرح کی شخصیتیں میرے ساتھ ہیں یہ کسی نبی کسی امام کو نہیں ملے, لیکن یہ فخر حسین کا بالکل بجا. لیکن یہ صرف حسین کے بنائے ہوئے لوگ نہیں ہیں, اس میں وہ شخصیتیں بھی شامل ہیں جنہیں علی نے بنایا ہے, وہ شخصیتیں بھی شامل ہیں جنہیں حسن نے بنایا ہے. اہل بیت کے منصب کو مقام کو لوگوں کی نگاہوں سے عزل کرنے کے باوجود ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو اہل بیت کی شان سے واقف تھا, ان کے کردار کی عظمتوں کے مختلف پہلوؤں سے واقف تھا. اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ یہ پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو کہ یہ قتل ہونے والے کون ہیں, ان کا جرم کیا تھا, خطا کیا تھی. تھوڑا سا تاریخ کا ایک پہلو اور بس اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. دمشق میں اور کوفے میں اہل عرب گرفتار ہو کے کوفے لے جائے گئے تھے نا, کوفے سے ان کو دمشق بھیجا گیا. کوفے میں ایک نامعلوم مدت, ہمیں حتمی طور پہ نہیں معلوم کہ کتنے مدت کے لیے ان کا قیام رہا, لیکن اس یہ اتنی مدت ضرور تھی کہ جس دوران میں ابن زیاد نے یزید کو اطلاع بھیجی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے, ان کے افراد خاندان گرفتار ہوئے. یزید کی طرف سے جواب آیا کہ بنی ہاشم کے جتنے قیدی ہیں ان کو اور بنی ہاشم کے جتنے شر ہیں ان کو تو تم میرے پاس بھجوا دو, اور باقی سب کے متعلق تمہارا جو دل چاہے کرو. یعنی جو اور قیدی ہیں اہل امام کے انصار کے جو خاندان کے افراد ہیں ان کے ساتھ تم لوگ جانو, جو بھی مناسب سمجھو, جو ان کے کٹے ہوئی گردنوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو سروں کے ساتھ وہ تم کرو, ہمیں بنی ہاشم کے سر بھجوا دو. یہ پیغام رسانی جو ہے وہ آج کے ذرائع نہیں ہے, ظاہر ہے کہ مینولی یہ سب کچھ ہوا ہے. کوئی قاصد گیا ہے کوئی قاصد آیا ہے, تو اس میں جتنی مدت لگی یہ ساری مدت میں یہ سب کے سب قید رہے کوفہ میں. قید صرف دمشق میں نہیں ہوئی ہے, پہلی قید جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہوئی ہے. اس قید کے بعد جب حکم آیا کہ ان کو روانہ کیا جائے تو یہ ساری جماعت تقریباً 2000 آدمیوں کی فوج ان کے ساتھ کی گئی حفاظت کے لیے کہ ان کو اپنی حراست میں لے کے جائے, اور یہ قافلہ روانہ ہوا. جو پرو فلائٹ ڈسٹینس ہے دمشق میں اور کوفے میں وہ تقریباً 500 میل کا ہے, لیکن اس 500 میل میں درمیان میں بہت بڑا صحرا پڑتا ہے, اس کو صحرائے شام کہتے ہیں. نقشہ اٹھا کے دیکھیے گا تو اس میں صحرائے شام سیجن ڈیزرٹ جو ہے وہ موجود ہے. وہ اس وقت بھی ناقابل گزر تھا اور آج بھی تقریباً ناقابل گزر ہے. اب اس میں سے سڑکیں نکال دی گئی ہیں کہ جو اس وقت کوفے تک آتی ہیں دمشق سے, وہ اب اس عہد میں ہے. لیکن اگر جن لوگوں نے اس پہ سفر کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ تقریباً 12-13 گھنٹے کا کی ڈرائیو جو یہ ہے اس میں کہیں نہ پانی ملتا ہے نہ آبادی ملتی ہے, بالکل شہر ہے. تو اس زمانے میں تو اس کے اوپر سفر کرنا بظاہر ممکن ہی نہیں تھا. دوسرا راستہ جو نیشنل راستہ تھا وہ یہ تھا کہ جس ڈیزرٹ کے جو اسکرٹ ایریا ہے وہ یوں تھا کہ عراق میں دریائے فرات داخل ہوتا ہے تقریباً موصل کے پاس, اس دریا کے بہاؤ کے خلاف یعنی کوفے کے ساتھ ہی دریا بہ رہا ہے, اس کے جو فلو ہے اس کے اپوزٹ چلنا شروع کریں اور اوپر چڑھتے جائیں, اور تقریباً رکا ایک جگہ ہے جہاں سفین کی لڑائی جنگ سفین ہوئی تھی, اس رکا کے قریب شام میں داخل ہوئے. وہاں سے اب ان کا رخ ابھی تک تو جا رہے تھے نارتھ کی طرف, اب وہاں سے ابھی تک جا رہے تھے ایسٹ کی طرف, اب وہاں سے نارتھ کی طرف مڑیں گے اور حلب تک آئیں گے. حلب سے پھر اب ریڈ سی کے ساتھ ساتھ تقریباً اس سے کچھ فاصلے کے اوپر چلتے ہوئے جس میں ہومس کے شہر آئے گا اور پھر ہوتے ہوتے دمشق آ جائے گا. درمیان میں چوسا لوپ بنتا تھا جس سے لبنان میں بالبک کے شہر تک یہ لوگ جا سکتے تھے اور پھر یہاں آتے تھے. یہ روٹ تھا. اس روٹ کا ڈسٹینس تھا 750 میل, جو اس وقت کا جو روٹین روٹ تھا قافلوں کا. لیکن یہ قافلہ کروفلائٹ والے رستے پہ تو جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ 750 میل جو عام طور پہ قافلے چلتے تھے اس پر بھی نہیں گیا. انہوں نے راستہ کون سا چنا؟ انہوں نے بجائے دریائے فرات کے دریائے دجلہ, جو ترکی سے سیدھا, یعنی دریا فرات جو ہے وہ دونوں دریا فرات اور غزہ جو ہے وہ ترکی سے شروع ہوتے ہیں. فرات ترکی سے شام میں داخل ہوتا ہے, شام سے عراق میں داخل ہوتا ہے, لیکن غزہ جو ہے وہ ترکی سے ڈائریکٹ شام میں عراق میں داخل ہوتا ہے. انہوں نے کاشیا کے مقام پر جو اس راستے کو اختیار کیا اور کاشیا کے مقام پر آگے بڑھ کر غزہ تک پہنچے, اور جہاں آج بغداد شہر, اس کو بغداد نہیں تھا, یہ شہر 150 ہجری میں تعمیر ہوا ہے منصور دوانیتی کے زمانے میں, اس وقت یہ شہر ایگزٹ نہیں کرتا تھا. اس جگہ پر تقریباً اس جگہ کے قریب انہوں نے دریا دجلہ کو کراس کیا, اور دریا کراس کرنے کے بعد اب دریا کے خلاف انہوں نے چلنا شروع کیا. اس طرح شام میں ڈائریکٹ نہیں پہنچے بلکہ عراق سے پہلے ترکی گئے. ترکی میں ایک جگہ ہے حران, جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. حضرت نوح جب اپنے ان کے کشتی رکی تھی تو وہ 80 آدمیوں کے ساتھ تھے, اور انہوں نے آ کے جس جگہ پر اپنی پہلی آبادی قائم کی تھی اس جگہ کا نام پہلے تو سوق السمانین تھا, 80 آدمیوں کا بازار. بعد میں وہ ایک بابا آئی اور اس کے اندر حضرت نوح کے جتنے ساتھی تھے وہ سب انتقال کر گئے, صرف آپ اور آپ کے فرزند باقی رہے جن سے نسل انسانی چلی. یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, کہ جیسے پہلے حضرت آدم کی سب اولاد ہیں, اس کے بعد آج انسانیت جتنی بھی وہ حضرت نوح کی اولاد ہے. تو بہر طور وہ جگہ جہاں پہ آ کے ان لوگوں نے آبادی اختیار کی تھی, تو پہلے وہ 80 آدمیوں کا بازار کہلاتی تھی سوق السمانین, اب اس کا نام حران ہے, آج بھی ایگزٹ کرتا ہے. دنیا کا اولڈیسٹ پاسبل سمجھیے کہ ہیومن پاپولیشن کہلاتا ہے, کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے. وہاں تک یہ قافلہ گیا ترکی میں, ترکی سے پھر وہاں سے وہ سیدھا حلب آیا, اور حلب سے پھر اسی روٹ پہ چلا کہ جو دمشق تک لے کے جاتا ہے. یہ فاصلہ کروفلائٹ 500, جو رائل راستہ تھا 750 میل, یہ فاصلہ بنا 1283 میل, 1283 مائلز. 21 دنوں میں یہ فاصلہ طے ہوا ہے. ایوریج جو ان لوگوں کا فاصلہ ہوا کرتا تھا وہ ایک دن میں یہ لوگ 50 میل طے کیا کرتے تھے جو کافی چلتے تھے. اگر آپ امام حسین اسلام کیا کربلا آنا ہے اس کا ٹائم ورک آؤٹ کریں, اگر آپ مدینے سے مکہ جانے کا فاصلہ 28 رجب کو گئے تھے, 3 شعبان کو مکے میں پہنچے تھے, 5 دن لگے تھے, یہ فاصلہ 250 میل کا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں قافلے جو تھے ان کی ایوریج رفتار پر ڈے 50 میل تھی. یہ 1283 میل جو فاصلہ طے ہوا ہے 1283 مائلز, یہ 21 ڈیز میں ہوا ہے, یعنی 50 میل سے کچھ زیادہ. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہاں یہ تیزی سے گزرتے تھے. 27 منزلیں تھیں, 27 اسٹاپس کے درمیان میں, جو 21 دن میں طے کیے گئے, یعنی بعض دن ایک ایک سفر دن میں 2-2 منزلیں طے کر لی گئیں, بجائے اس کے وہاں رکتے نکلتے رہے. یہ خیال رہے کہ کربلا کا واقعہ, اس کے بعد ہم نہیں جانتے کتنی دیر کوفے میں قیام رہا, لیکن کوفے میں قیام رہا کم از کم 20 دن, کم از کم 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے قیام لازمن ہوگا کہ کوئی قاصد وہاں سے شام جائے اور وہاں سے جواب لے کے آئے, تب یہ لوگ روانہ کیے گئے. اس سارے عرصے میں, اس پورے عرصے میں کیفیت یہ ہے کہ اب موسم تیزی سے بدل رہا ہے. پہلے گرمی تھی, اب وقت کے ساتھ ساتھ موسم سرما آ رہا ہے. اگر شام میں موسم سرما میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ یہاں کی آج کل کی سردی کو فراموش کر دیں گے. بہت شدید سرد علاقہ ہے, اور حلب وغیرہ کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں برف باری بھی ہوتی ہے. حجاز کے رہنے والے جو گرمیوں کے عادی ہوں, اس قافلے کو گزرنا ہے شدید گرمی اور اس کے بعد شدید سردی. اور اس پورے عرصے میں کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس قافلے کو کسی سائے کے نیچے رہنے کی اجازت ملی ہو, نہ تیز گرمی میں نہ سردیوں میں, جناب فاطمہ بنت علی فرماتی ہیں, حضرت علی کی صاحبزادی فاطمہ, وہ روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کی کھال جو ہے وہ ادھر گئی تھی, جلد جو ہے وہ ادھر گئی تھی اس سارے راستوں کے مسائل میں, ان مصیبتوں کو جھیلتا ہوا یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا. یہ راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یزید کے سپاہی یہ چاہتے تھے کہ فرات کے کنارے اس وقت بھی اور آج بھی زیادہ تر وہ آبادیاں ہیں جو محبان آل محمد کی ہیں. آج بھی عراق میں جو فرات کے گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں کناروں پر, وہ زیادہ تر مومنین ہیں, شیعہ ہیں مثلاً. اس زمانے میں بھی یہی کیفیت تھی. اور دریا کے کنارے یزید کے حامیوں کی آبادی تھی, تو ایک تو ان کے لیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بجائے اس کے کہ ہر جگہ لڑتے جاتے مقامی لوگوں سے تصادم ہوتا, انہوں نے وہ روٹ اختیار کیا کہ جو نسبتاً سیفر روٹ تھا کہ جہاں پر حادثہ تو زیادہ تھا لیکن اس کے اندر کو خطرہ نسبتاً کم تھا. اس روٹ پر بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آل محمد کو جتنی اذیت دی جا سکے, ظاہر کے راستے کی صعوبتیں برداشت کرنا, جتنی اذیت دی جا سکے وہ اذیت دی جائے. یہ یزید کی خوشنودی کے لیے یہ اہتمام ہوا تھا کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے. جیسے یہ راستہ ترین ترین اختیار کیا گیا, ویسے ہی یہ جب دمشق میں ان کے قیام کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمیں کبھی ہم سنتے ہیں کہ بہت اندھیرا تھا قید خانے میں, کبھی ہم سنتے ہیں کہ دیواریں اس طرح سے تپتی تھیں جیسے تندور کی دیواریں ہوتی ہیں, کبھی کھلے آسمان کی نیچے ان کے ہونے کا ذکر ملتا ہے. تو اس کا سبب کیا تھا؟ عام تاثر یہ کہ شاید قید خانہ کوئی ایک تھا. جی نہیں, دمشق میں ایک قید خانے میں یہ نہیں رہے, ان کو گاہے گاہے مختلف قید خانوں میں رکھا جاتا تھا. وہاں بھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کسی ایک قید خانے میں رہیں گے لوگوں کو خبر ہو جائے گی, کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی رد عمل کوئی ریئیکشن پیدا ہو جائے. اور دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ اگر ایک مصیبت میں انسان مستقل رہتا رہے تو اس مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے. یزید چاہتا تھا کہ روز مصیبتیں بدلتی رہیں, تکلیف کی نوعیت بدلتی رہے. چنانچہ عجیب عجیب قید خانوں میں رکھا گیا. ایک قید خانہ امام علی نقی علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اشد کے مشورے پر, ایک درباری تھا ابن زیاد کا بھی اور یزید کا بھی, محمد ابن اشد امام حسن کی قاتلہ جو ہے جازہ بنت اشد, اس کا بھائی ہے محمد ابن اشد, اس کے مشورے سے یزید نے اس سے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر ان تک پہنچ جاتے ہیں اور میری بدنامی کا سامان ہوتا ہے, تو کوئی ایسا اہتمام کرو کہ جہاں یہ لوگ نہ پہنچ پائیں. تو اس نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک مکان تھا, ایک روئنس کے تباہ شدہ مکان تھا جس کے متعلق روایت یہ تھی کہ یہ 700 سال پرانا مکان تھی, کیونکہ دمشق بہت پرانا شہر ہے, حضرت نوح کے پوتے نے شہر کو بسایا تھا, تو اس کی گرد و نواح میں 700 سال پرانا مکان ہونا ممکن تھا. تو وہ تباہ شدہ ایک مکان موجود تھا اور وہ شہری آبادی سے بہت دور, اور وہاں پر یہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس قسم کی چیزیں وہاں رہتی تھیں. وہاں پر لوگ دن کو جاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوتے تھے خطرات کے پیش نظر. تو امام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آل محمد کو رکھا گیا. اب تفصیلات جاننے کے لیے کسی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ خود سوچئے کہ رات کی تاریکی میں بیویاں بیٹھی ہوتی ہوں گی, ان جانوروں کے چلنے کی آوازیں سرسراہٹ یہ آتی ہوگی, اور مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہوں گی کہ بچوں کو کوئی ضرر نہ پہنچنے پائے. ساری رات خوف کی اس کیفیت میں گزر جاتی ہوگی. بہرطور ایک اس قسم کا قید خانہ تھا. ایک قید خانے کا ذکر ہم نے منہال ابن عمر امام زین العابدین السلام کے ایک صحابی ہیں, ان کی ایک روایت سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں دمشق میں سے گزر رہا تھا, اتفاق سے کسی کام سے دمشق گیا تھا اور حالات سے بالکل بے خبر. وہاں پر میں نے چلتے چلتے شہر سے باہر ایک عمارت کی دیوار کے ساتھ پشت لگائے ہوئے ایک شخصیت کو کھڑے دیکھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توف تھا. چلتے چلتے میری نظر پڑی, خیال ہے کہ منہال امام زین العابدین السلام کے اصحاب میں سے ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ نظر پڑی تو نظر ڈال کے اور میں آگے چلنے لگا, لیکن مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ چہرہ تو کچھ جانا پہچانا لگتا ہے. اب میں نے پلٹ کے دیکھا. اب جب پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخصیت اپنے نظریں چھپا رہی, کوشش کر رہی کہ چہرہ نہ دیکھا جائے, ان کے اوپر نگاہ نہ پڑنے پائے. یہ کیفیت دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ نہیں, میں نے صحیح پہچانا ہے, یہ یقیناً کوئی جاننے والی شخصیت ہیں. اب سوچنے لگا کہ کون ہے. ذہن میں کوئی نام آیا تو فوراً اسے لاہور پڑھا, بھلا وہ ہستی اور یہاں, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی ہچکچا رہا تھا کہ کیا سمجھے کون ہے یہ, آخر ہمت پڑی کہ میں چل کے پوچھ لوں کہ یہ ہے کون. قریب آئے اور آ کے پوچھا منال نے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں گے, آپ کون ہیں؟ امام نے کہا منال جو تم سمجھ رہے ہو میں وہی ہوں, میں تمہارا امام علی بن زین العابدین ہوں. مولا یہاں؟ کہا ہاں منال, ہم قید کی حالت میں, یزید کے قیدی ہیں. کہا منال تو یہاں, منال نے پوچھا مولا یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ جو ہمارے قید خانے کی دیواریں ہیں نا اس طرح تپ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے تندور کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہو. میں ذرا سے دم گھٹ رہا تھا تو تازہ ہوا کے لیے دروازے تک اتنی اجازت ملی کہ باہر آ جاؤں. اب یہ جملہ امام کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی کسی بیوی کی, بیٹا سیدے سے جا بہت دیر ہو گئی ہے, خود بھی بہت پریشان ہے. منال نے گھبرا کے پوچھا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا منال میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی شامل ہیں, جنوبوں میں کلثوم بھی شامل ہیں. اتنے میں فوج کے سپاہی آگے بڑھے, دربان آگے بڑھا, اس نے کہہ دی تجھے بہت دیر باہر ہو گئی, تو خیمے کے اندر چل. منہال کھڑا ہوا آنسو بہاتا رہا, امام دوبارہ اس قید خانے کے اندر داخل کر دیے گئے. العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر صراط قدم عطا فرما, حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما, اپنی آخری حجت کو جلد ظاہر فرما, ہمیں ان کے جانشاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
آپ آزاد قریب آ جائیں تو میں خود ہی آ جاؤں. گھر جڑا ہے ایسا کہ کبھی ہوگا نہ آباد, ایسے اد سجاد, ایسے اد سجاد, ایسے اد سجاد, گھر جڑا ہے ایسا کہ کبھی ہوگا نہ آباد, اے سید سجاد, اے سید سجاد. زینب نے کہا ماں کی کمائے ہوئے برباد, اے سید سجاد, اے سید سجاد. زینب نے کہا ماں کی کمائی کوئی برباد, اے سید سجاد, اے سید سجاد. اولاد پیغمبر پہ مصیبت گھڑی ہے, آفت پڑی ہے, آفت پڑی ہے,
آپ کے پڑی ہے اولاد پیغمبر پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے پڑی ہے آپ کے پڑی ہے آپ کے پڑی ہے اٹھارہ برس کا تھا جوان اکبر ناشا ہے سید سجاد ہے سید سجاد زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئے برباد ہے سید سجاد سید سجا مرنے کے لیے آن محمد سدھارے آنکھوں کے ستارے آنکھوں کے ستارے آنکھوں کے ستارے مرنے کے لیے آن محمد سدھارے آنکھوں کے ستارے آنکھوں کے ستارے آلام پہ آلام ہے افتاد پہ افتاد ہے سید سجاد ہے سید سجاد زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئی برباد اے سید سجاد پانی کے لیے شیخ علمدار گیا تھا غم خار گیا تھا غم خار گیا تھا غم خار گیا تھا پانی کے لیے شیخ علمدار گیا تھا غم خار گیا تھا غم خار گیا تھا غم خار گیا تھا مارا گیا بات سکی نہ ہوئی ناشا ہے سید سجاد ہے سید سجاد زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئی برباد ہے سید سجاد اے سید سجاد قاسم کے لیے قاسم کے میرے بھائی حسن کا تھا بلایا رن میں گیا مارا رن میں گیا مارا رن میں گیا مارا قاسم کے میرے بھائی حسن کا تھا بلایا رن میں گیا مارا رن میں گیا مارا رن میں گیا مارا اے خالق باری میری فریاد ہے فریاد اے سید سجاد اے سید سجاد زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئی برباد اے سید سجاد اے سید سجاد خنجر کے تلے میرے برادر کا گلا تھا کیا ظلم ہوا تھا کیا ظلم ہوا تھا کیا ظلم ہوا تھا خنجر کے تلے میرے برادر کا گلا تھا کیا ظلم ہوا تھا کیا ظلم ہوا تھا اماں میری کرتی رہی فریاد اے سید سرکار اے سید سرکار. زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئے برباد اے سید سرکار اے سید سرکار. امت نے بڑا ظلم کیا آل فرز میں نہ سمجھے تاخیر نہ سمجھے تاخیر نہ سمجھے. امت نے بڑا ظلم کیا آل فرز میں تاخیر نہ سمجھے تاخیر نہ سمجھے سمجھے. یہ تیرت اتوار ہے یہ بھی نہ رہا یاد اے سید سرکار اے سید سرکار. زینب نے کہا ماں کی کمائی ہوئے برباد اے سید سرکار اے سید سجاد. زیر خنجر گردن شبیر ہے زیر خنجر گردن شبیر ہے زیر خنجر گردن شبیر ہے. کیا نبی کی آل کی توقیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے. کیا نبی کی آل کی توقیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے. فرمولا ہے اور کماو تیر ہے فرمولا ہے اور کماو تیر ہے فرمولا ہے اور کماو تیر ہے فرمولا ہے اور کماو تیر ہے. بازو ویسے گردن بے شیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے. جو نماز آخری شہر پڑھی 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 سجدہ خالق ہے شمشیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے زہر خنجر گردن شبیر ہے. دیکھ کر اکبر کو کہتے تھے وضو دیکھ کر اکبر کو کہتے تھے وضو دیکھ کر اکبر کو کہتے تھے وضو, دیکھ کر اکبر کو کہتے تھے وضو, یہ رسول اللہ کی تصویر ہے در خنجر گردن شبیر ہے, در خنجر گردن شبیر ہے, یہ ستم اور سید سجاد پر, 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 پاؤں میں بیمار کے زنجیر ہے در پنجر گردن شبیر ہے, در پنجر گردن بے کپڑ مختل میں غیلا شے حسین, 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 تیرے داد بار میں ہم شیر ہیں در خنجر گردن شبیر ہے, در خنجر گردن شبیر ہے, زبان پر تیر ذکر کربلا, ہے زبان پر تیر ذکر کربلا, ہے زبان پر تیر ذکر کربلا, ہے زبان پر تیر ذکر کربلا, خود ایسا در تیری جاگیر ہے در خنجر گردن شبیر ہے, در خنجر گردن شبیر ہے, کیا نبی کی یار کی توفیر ہے در خنجر گردن شبیر ہے, در خنجر گردن شبیر ہے, یا حسین
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 السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک والا جد کا وابی کا والا ام کا واقعی کا بھائی مت الماسمین من الابنائی الحسین وصائر المستشدین مع الحسین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء یا شمس الشموس یا ایها المدفون بعزتوس یا علی ابن موسی رضا و راضی بالقضاء والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا صاحب الاسم والزمان علمان علمان علمان, السلام علیک یا شریف القرآن یا امام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من آبائک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
ہلو ہلو حضرات, آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے جو والنٹیئرس کام کرتے ہیں اور جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں اس مجلس میں, ان سب کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھیے گا, فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, اور یہ مجلسوں کا سلسلہ سیٹرڈے تک چلے گا, تو آپ حضرات 7 بجے نماز مغربین کے لیے تشریف لائیے اور 8 بجے سے مجلس شروع ہوگی, سوچ پانی شروع ہوگی. تو پلیز ٹائم کا خیال کر کے آپ لوگ شریک ہوئے گا. تھینک یو.
Thank you.